ہمارا یہ جمع ہونے کا جو سلسلہ ہے اس میں صبح کی جو تعلیم ہوتی ہے اس میں بھی اسی عنوان پہ بات ہوتی ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو بالکل اس طرح صحیح کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے. بنیادی طور پر اللہ کی رضا حاصل کرنا یہ مقصد ہے, اور اس کے لیے ہمیں بعض ظاہری اعمال ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور باطنی اعمال ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنا ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصلاحی مواعظ کا سلسلہ شروع فرمایا تھا, بالکل شروع میں انہوں نے جو بات فرمائی تھی اس میں یہی تھا کہ دیکھو انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے. انسان کب بنتا ہے؟ دو چیزوں کا مجموعہ ہے, ایک ہے اس کا جسم اور ایک ہے اس کی روح. پھر انہوں نے اس پر تفصیل سے بات کی. دوسرے حضرات نے بھی اس بارے میں لکھا ہے, اس کو ہم تھوڑا سا سمجھ کر پھر آگے چلتے ہیں کہ آگے ہمیں کرنا کیا ہے. انسان جو ہے وہ ایک تو جسم ہے اور ایک روح ہے. اگر صرف جسم ہے اس میں روح نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں بس اب یہ تو لاش ہے, یہ دفن کرنے کے قابل ہیں, دنیا میں رکھنے کے اب قابل نہیں ہیں, ظاہر ہے اب تو ان کو دفن کرنا ہے. چاہے کوئی بڑے سے بڑا ہو, عجیب اللہ کا نظام ہے, چاہے انبیاء ہوں چاہے اولیاء ہوں چاہے جو بھی ہوں, بہرحال اب تو ان کے لیے دفن ہی ہونا ہے, اس لیے کہ جو روح تھی وہ ان میں نہیں رہی. اگر صرف روح ہے تو اس کو بھی ہم انسان نہیں کہتے. تو انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے, جسم اور روح, اور دونوں کو غذا کی ضرورت ہے. جسم کی غذا تو ہم سب جانتے ہی ہیں, کتنی طرح کی غذائیں ہوتی ہیں, کیا کیا ہوتی ہیں, اگر ہم مینیو شمار کریں کہ کیا کیا کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے وفوق کل ذی علم علیم, جاننے والے بہت ہیں ماشاء اللہ کہ کون کون سی نئی نئی ڈشیں, نئے نئے نام وجود میں آتے رہتے ہیں. ریسٹورنٹ والے ہوتے ہیں نا اپنے بزنس چلانے کے لیے کوئی نئے نام سے کوئی نئی ڈش نکال دیتے ہیں, لوگ کہتے ہیں چلو نئی ڈش ہے اس کو بھی چکھ لیں. تو ظاہر ہے اس کی تو کوئی حد نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ اگرچہ ہم اصل جسم کی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جسم تو وہ تو اصل تو روح ہے, روح پر ہی بات کرنی ہے, لیکن جسم جو ہے اور جسمانی جو غذائیں ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں, مختلف نام جو بھی نام ہیں کہاں سے آتی ہیں, یا گوشت ہے یا سبزی ہے, اس کا اصل جو ماخذ ہے وہ نیچے زمین ہے. اس لیے کہ اگر پیداوار ہے تو وہ بھی زمین میں اگتی ہے, اور اگر ہم گوشت کھاتے ہیں تو وہ بھی گھاس وغیرہ کھا کر, اس کا بھی اصل اگر دیکھا جائے تو جانوروں کی غذا بھی زمین سے آتی ہے. تو اصل جو انسان کے جسم کی جو غذا ہے وہ زمین سے آتی ہے, اور اس میں انسان قلت کرے وہ اس کے لیے فائدہ ہے, کم استعمال کرے, زیادہ استعمال کرے گا تو جتنا زیادہ استعمال کرے گا اتنا وہ گویا کہ نیچے کی طرف جا رہا ہے. ایک عجیب چیز ہے, اس لیے کہ چونکہ غذا آتی بھی نیچے سے ہے تو جتنا زیادہ انسان اس غذا میں کثرت کرے گا, جنت کے بارے میں آتا ہے وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا, صبح و شام. اس لیے بعض صحابہ کے اس سے استدلال فرمایا کہ مؤمن کی غذا, مؤمن کا کھانا دن میں دو سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, صبح شام. جنتی کا تذکرہ ہے صبح و شام, وہ تفسیر اپنی جگہ پر. ہمارے کھانوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا, پہلے زمانے میں ہوتا تھا غدا اور عشاء, صبح کے کھانے کو غدا کہہ دیتے تھے, شام کے کھانے کو عشاء کہہ دیتے تھے. صبح کیا اور شام کیا, زوال سے پہلے ہے تو غدا اور زوال کے بعد ہے تو عشاء, لیکن اب وہ اصطلاحات بدل گئیں, اس لیے کہ کھانوں کی مقدار بڑھ گئی ہماری, ناشتہ کہاں جائے گا تو اس کے لیے نیا نام آیا. اور پھر زوال کے بعد اگر کوئی کھا لیتا ہے دو تین بجے عشاء ہو گیا تو پھر رات کو تو بھوکا رہے گا, تو پھر رات کو پھر کھانا ہوگا. بہرحال یہ ہمارے یہاں کھانوں کی مقدار بڑھ گئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ بدترین سب سے برا برتن جو انسان بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے, بار بار بھرتا رہتا ہے, کھاتا رہتا ہے. یہ تو خیر ہمارے کھانوں کی کثرت, اس پر تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے خلاصہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل لکھی ہوئی ہے, زیادہ کھانے کی مذمت اور کم کھانے کے فوائد وغیرہ پر بڑی طویل بحث ہے. شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل صدقات میں بھی اس کا کافی حد تک خلاصہ موجود ہے, اور رمضان میں تعلیم میں جب وہ ذکر آتا ہے تو بعض لوگ واقعتاً کھانا کم کر دیتے ہیں کہ واقعی, اور واقعی انہوں نے جس جذبے کے ساتھ لکھا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے, اس کا ایک اثر ہے. शेख रहमतुल्लाह ने आखिर में यह भी लिखा है, लेकिन अपने कुवा का ख्याल रखना ज़रूरी है, इतना कम ना खाओ कि कमज़ोरी आ जाए और फिर इबादत में और खलल आ जाए। तो बहरहाल एक तो जिस्म है, उसका भी ख्याल रखना है, और ग़िज़ा में हमें आजकल के हालात के लिहाज से ग़िज़ा में भी ऐसी चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है जिन ग़िज़ाओं में ग़िज़ाइत पाई जाती है और क़ुव्वत पाई जाती हो। आम तौर पर आजकल हम ग़िज़ा में इसका ख्याल रखते हैं कि ज़ायक़ा अच्छा हो, अच्छा लगे, चाहे उसमें ग़िज़ाइत हो या ना हो। बचपन से लेकर वही सिलसिला चलता है, सुबह बच्चे उठते हैं क्या खाते हैं, सीरियल, सीरियल में भी वो चीज़ जो चॉकलेट फ्लेवर है, ये फ्लेवर है, वो फ्लेवर, ग़िज़ाइत कोई नहीं होती। हाँ दूध चलो पी लेते हैं, इंशाल्लाह उसमें ग़िज़ाइत मिल जाती होगी, पता नहीं वो किन मराहिल से गुजरता है, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें इंसान की सेहत पर वो असरअंदाज होती हैं। और बाज़ों ने जो फितन पर बहस की है और बाज़ उलमा ने इस पर तफसील लिखी है, फरमाते हैं दज्जाली फितनों में जो साजिशें हैं उनमें से एक ये भी है कि ग़िज़ाइत में ऐसी कमी आ गई है कि इंसान के जिस्म ही कमज़ोर हो जाए। बहरहाल ये मुर्गे हम खाते हैं, दूसरी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं, अपने हद तक हर एक अपने लिहाज से ये देख ले कि वाक़ेतन जिस्म को इंसान इतनी ग़िज़ा दे कि उसमें बाज़ ऐसी चीज़ें भी इस्तेमाल में रखे जिसमें अच्छी ग़िज़ाइत पाई जाती हो कि जिस्म को ताकत मिले। और ये सिर्फ़ एक तिब्बी मसला नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-मुमिनुल क़वी खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिद ज़ईफ़, हदीस सही हदीस है कि वो मुमिन जो कवी हो वो अल्लाह के नज़दीक कमज़ोर के मुकाबले में बेहतर है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जिस्मानी तौर पर बीमार ही है तो अलग बात है, लेकिन ज़ाहिर है जो कवी होगा अपने सेहत का ख्याल रखेगा, क़ुव्वत वगैरह उसकी जब तक ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा मेहनत कर सकेगा, ज़्यादा दीन को फ़ायदा पहुँचा सकेगा, अपने आमाल ज़्यादा कर सकेगा। अब हमारा हाल हम देख लें कि हमारी कमज़ोरी का क्या हाल है और पहले ज़माने के लोग कैसे हुआ करते थे, कोई तकाबुल नहीं, कोई किसी तरह का मुकाबला नहीं। वो कैसे कैसे मैदानों में चले जाते थे, दिन दिन गुजार लेते थे, और हम तो अगर कुछ भी उठाए बगैर खाली हाथ भी हमें पैदल चलने का कहा जाए तो थोड़े कुछ चलने के बाद हम थक जाएंगे, कितना चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितना चलेंगे। हम मसाफत सफ़र देखते हैं, हम तो 48 मील कैसे पैदल सफ़र के पैदल सफ़र करते थे और पैदल सफ़र में कितने कितने दिन गुजारते थे, 3 दिन से तो क्या बात, तो मुसाफिर बनते थे वो, हम 1 घंटे में मुसाफिर बन जाते हैं और थक जाते हैं, बहुत कोई मुकाबला नहीं है। बहरहाल अपनी ग़िज़ाओं में भी हमें इसका ख्याल रखने की ज़रूरत है कि हम क्या ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या सिर्फ वही मुर्गी इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें कोई ग़िज़ाइत नहीं है जो आम मिलती है, उसके अलावा कोई और भी चीज़ इस्तेमाल करें जो जिस्म के लिए सेहत के लिए मुफीद हो, ये भी सवाब की नीयत से करें। अल-मुमिनुल क़वी खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिद ज़ईफ़, लेकिन जो कमज़ोर हैं उनके लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसल्ली देते हैं, आगे फरमाते हैं वफ़ी कुल्लिन खैर। अजीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त है कि कोई कमज़ोर है, बीमार है, ये ना सोचे कि नहीं नहीं अच्छा, अब मेरी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुमिन कवी को अच्छा कह दिया तो मेरी तो कोई हैसियत नहीं, वफ़ी कुल्लिन खैर, हर एक में खैर है, हर एक में खैर है, लेकिन अपने इख्तियार के हद तक इंसान अपने जिस्म का ख्याल रख सकता है, मुफीद चीज़ें इस्तेमाल करे तो फ़ायदा मंद। हयात मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ तो बहुत अहतमाम होता था कि ग़िज़ाओं में, चूँकि वह हकीम भी थे, तो ग़िज़ाओं में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें ख़ास तौर पर सुबह में कि अच्छा वो इंसान के जिस्म के लिए मुकवी हों। तो बहरहाल हमें भी अपने अपनी ग़िज़ाओं पर नज़र करने की ज़रूरत है कि हम क्या खाते हैं, उसमें किस में ग़िज़ाइत है, कोई फ़ायदे की चीज़ है या सिर्फ अपने ज़ायक़े के लिए खा रहे हैं, और इसको सवाब और दीन समझ कर, ये नहीं कि बस अपने, यानी एक तिब्बी मसला है, जिस्म का मसला है, नहीं, इसलिए कि ताकि क़ुव्वत होगी तो हम उसको दीन के लिए इस्तेमाल कर सकें, इबादत में ज़रा मेहनत कर सकें, ये ना हो कि थोड़ा पड़ा और थक गए, थोड़ा सा ज़्यादा तिलावत करती है तो दिमाग थक गया, ये ना हो, बल्कि क़ुव्वत हो और इंसान उसको इस्तेमाल करें। लोग कहते हैं हालात ऐसे ख़राब हैं, बस हज़रत महदी अब आ जाएं, आगे तो हम करेंगे क्या, हम तो चल भी नहीं सकते दो तीन दिन, यानी अपने हालात पर बहरहाल हमें अपने नज़र करने की ज़रूरत है कि हम अपनी इबादत के लिए कितनी क़ुव्वत इस्तेमाल कर सकते हैं। हज़रत शेख अब्दुल क़ुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में आता है कि वो ईशा के बाद ज़िक्र शुरू करते थे तो फजर तक उनका ज़िक्र चलता था। इतनी क़ुव्वत, इतनी हिम्मत, हम बैठे बैठे जाग लें वही बड़ी बात है, ये कोई तकाबुल नहीं है। इन हज़रात ने दीन के लिए जो कुर्बानियाँ की हैं, जो मेहनतें की हैं, सेहत थी, क़ुव्वत थी, और उस क़ुव्वत को उन्होंने दीन के लिए इस्तेमाल फरमाया। लीला फ़ि क़ुरैश इलाफ़िहिम रिहलत अश्शिताई वस्सैफ, انسان یہ سوچے کہ قریش جو پہلے سفر کرتے تھے، تجارت میں جاتے تھے، تو قرآن اس کو اتنے تعریف کے طور پر بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے جو بھی تفسیر اپنی جگہ پر، بہرحال اس میں کیا دین کو کیا فائدہ ہوا؟ بہت فائدہ ہے. وہ صحابہ جو پہلے سے جن کو اسلام کی دعوت نہیں پہنچی تھی، جن کو حق باطل کے خبر نہیں تھی، لیکن بہرحال محنت مجاہدے کے وہ عادی تھے، رحلت الشتاء والصیف، سردیوں میں گرمیوں میں وہ سفر کے عادی تھے، اسلام کی دعوت پہنچی اور حق بات پہنچی، تو وہی محنت ان کی اب دین کے لیے لگنی شروع ہو گئی. اس لیے کہ محنت کے تو پہلے ہی وہ عادی تھے، ان کو سفروں میں کوئی مشقت نہیں ہوتی تھی، مہینوں کے سفر کر لیتے تھے، کبھی نہیں آتا کہ اچھا نہیں ان کو سفر کرنا مشکل معلوم ہو، نہیں چلے جاتے، اس لیے کہ وہ تو شروع سے عادی تھے اس کے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ان کو عادی بنا دیا تھا محنت کا، پھر اس کا رخ بدل دیا کہ اچھا اب دین کی طرف رخ پھر گیا. یہ بھی ایک ضرورت ہے. لیکن بہرحال جسم کا تو ہم پھر بھی خیال رکھ لیتے ہیں، کمزوری کا احساس بھی ہمیں ہو جاتا ہے، ذرا اور کمزوری ہونے لگتی ہے تو بلڈ ٹیسٹ وغیرہ بھی کروا کر علاج کروا لیتے ہیں. اگر منہ کا ذائقہ نہیں ہے اور منہ میں میٹھی چیز میٹھی معلوم نہیں ہو رہی تو ہم کہیں گے بیماری ہو گئی ہے، علاج کرائیں گے. ظاہر ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین چیزیں جس میں ہوں گی ایمان کی حلاوت اور لذت وہ محسوس کر لے گا. وہ ہمیں نہیں ملتی، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ نہیں مل رہی تو کیا ہو گیا. زبان کی حلاوت ختم ہو جائے تو فوراً احساس ہوتا ہے، وہ چونکہ نظر نہیں آتی وہ حلاوت وہ لذت، تو اس کا احساس بھی نہیں ہے. بہرحال اسی وجہ سے اس دوسری چیز پر، جسم پر، تو ہم پھر بھی توجہ دے دیتے ہیں، اگرچہ اس میں بھی ہم اپنے مزے اور ذائقے کو زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن اس کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. لیکن پھر بھی جسم پر پھر بھی ہم توجہ دے دیتے ہیں، لیکن روح اور قلب یہ وہ چیز ہے جس کی طرف عام طور پہ توجہ کم ہوتی ہے. اس کو کیا غذا چاہیے، اس کی طرف توجہ کم ہوتی ہے. ان غذاؤں میں کون سی چیز ہے جو ان غذاؤں کو توڑ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے؟ جیسے انسان کوئی غذا کھا لے اور اس کے بعد کوئی اچھا سا کھانا کھائے جو بڑا مفید ہے، اور اس کے بعد کوئی ایسی دوائی کھا لے جس سے اس کے دست ہو جائیں، تو وہ غذا ضائع ہو گئی. اسی طرح ہم بہت سے اعمال صالحہ کرتے ہیں جو ہماری روح کے لیے غذا ہے، بہترین قوت ہے، طاقت ہے. تلاوت کی، نماز پڑھی، اگرچہ اس میں بھی کوئی زیادہ دھیان نہیں تھا تو اس میں وہ قوت نہیں ہوئی، لیکن ملی ہے، روح کو غذا ملی ہے. پھر کوئی گناہ کر لیا، یا ایسا گناہ جو ہمیشہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، تو جیسے عمل آیا فوراً نکل گیا. غیبتیں ہیں، بہتان ہے جس کا صبح تعلیم میں ذکر آیا تھا، بدگمانیاں ہیں. اور ان باطنی بیماریوں میں جو سب سے اہم اور جس کو ام الامراض کہا جاتا ہے وہ کبر ہے. یہ بہرحال ایک مستقل یہ چیزیں ہیں جن کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے، بڑائی ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے. اس لیے کہ یہ ایسی بیماری ہے کہ نظر نہیں آتی. جس طرح حلاوت ٹھیک ہے ہمیں نہیں محسوس ہوتی، تو کبر جو برائی ہے وہ بھی محسوس نہیں ہوتی. اور کبر ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنت میں نہیں جا سکتا وہ شخص جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی کبر ہو. اتنی خطرناک رائے کے دانے کے برابر بھی کبر ہے، جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ صاف نہ ہو. صاف کیسے ہوگا؟ دوزخ سے. حالانکہ دوسری طرف حدیث میں آتا ہے، یہ دیکھیے شیطانی گناہ ہے، اور دوسری طرف حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو جنت میں داخل ہو جائے گا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ وَإِن زنا وَإِن سرقا، چوری کرے زنا کرے تب بھی، ہاں فرمایا تب بھی جنت میں چلا جائے گا. یہ الگ ہے کہ دنیا میں توبہ کر لی اور معاف ہو گیا، یا آخرت میں، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کر دیں اپنے فضل سے، لیکن اس میں معافی کو تھوڑا بیان کیا گیا ہے کہ اچھا اس میں معافی اہون ہے، آسان ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پھر سوال کیا رسول اللہ وَإِن زنا وَإِن سرقا، فرمایا ہاں وَإِن زنا وَإِن سرقا، چوری کرے زنا کرے تب بھی جنت میں چلا جائے گا. پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ وَإِن زنا وَإِن سرقا، یقین نہیں آ رہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں، فرمایا ہاں وَإِن زنا وَإِن سرقا، تو وہاں پر تو آپ فرما رہے ہیں کہ جنت میں جائے گا، اور یہاں کبر یہ شیطانی گناہ ہے. فرمایا کہ ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کبر ہے تو جنت میں نہیں جائے گا. دونوں میں فرق ہے. ایک گناہ کا تعلق انسان کے شہوات سے ہے، خواہشات سے ہے، حیوانیت سے تعلق ہے، اور ایک کا تعلق شیطانی ہے، اور اس کی معافی بڑی سخت ہے کہ اس پہ معافی کا ذکر نہیں کیا گیا کہ فرمایا کہ جنت میں نہیں جائے گا. اور قرآن کریم میں بھی اگر دیکھا جائے اس پر تو مستقل علماء نے لکھا ام الامراض، تمام بیماریوں کی جڑ جو ہے وہ یہی ہے، انسان بڑا بننا چاہتا ہے، مال زیادہ جمع کرنا، سب بڑا، یہ سب کبر ہی کی بنیاد پر انسان کے اندر یہ سب چیزیں، مال کی محبت، جا کی محبت، عداوت، بغض، یہ جتنی چیزیں آتی ہیں بڑا ہے. اگر توازو آ جائے، کبر کی ضد توازو ہے جو صفات حمیدہ میں، اچھی صفات میں، اچھے اخلاق میں بہترین ہے، اور برے اخلاق میں بدترین جو ہے وہ کبر ہے. یہ کبر اور توازو ایک دوسرے کے مقابل ہیں. تو بدترین چیز انسان کے اندر کبر ہے، اور قرآن کریم میں بھی، احادیث میں بھی اس کو بہت شدت سے بیان کیا گیا ہے، لیکن وہ ایسی چیز ہے کہ نظر نہیں آتی، انسان کو نظر نہیں آتی. تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. لا یریدون، لا یعلون نہیں فرمایا. آخرت میں جنت ان لوگوں کے لیے مقرر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنائی ہے جو دنیا میں بڑا بننا بھی نہیں چاہتے. لا یریدون، چاہتے بھی نہیں، بڑائی چاہتے بھی نہیں. ایک تو ہوتا ہے بڑا بننا، ایک ہوتا ہے صرف دل میں خواہش ہے. یہ خواہش جو ہے وہ بھی کبر ہے، اس کی وجہ سے بھی آخرت میں جنت میں نہیں جا سکے گا. لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کبر کی وضاحت فرمائی، فرمایا کبر کیا چیز ہے؟ بطر الحق وغمط الناس. کبر میں دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. کبر کیا چیز ہے؟ ایک تو ہوتا ہے انسان کو، انسان حق بات کو ضد کی وجہ سے ماننے سے انکار کر دے، حق کا انکار کر دیتا ہے. اور دوسری چیز لوگوں کی تحقیر، کسی کو کم درجہ سمجھنا. اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کے لیے مختلف ذمہ داریاں مقرر کی ہیں، کسی کے لیے کوئی منصب، کسی کے لیے کوئی جگہ، کسی کے لیے کوئی، اور تمام کا نظام، تمام کو اپنے اپنی جگہوں پر کام کرنا ضروری ہے پوری دنیا کا نظام چلنے کے لیے. اگر کوئی صفائی والے نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اور اسی طرح اگر کوئی بھی، یعنی مختلف کام ہیں پورے دنیا کا نظام چلانے کے لیے، ایک ادارے کا نظام چلانے کے لیے ہر طرح کے کام ضروری ہوتے ہیں، لیکن کسی کے کام کم درجے کا، کسی کا کام اونچے درجے کا، وہ دنیاوی نظروں کے اعتبار سے ہے. اللہ تعالیٰ کی نظروں میں تو کس کے دل کا کیا حیثیت ہے؟ تقویٰ ہونا، تقویٰ تو یہاں دل میں ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی عورت تھی جو کوئی معمولی، جن کو کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی، مسجد میں جھاڑو دے دیا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے نا، یہ جھاڑو دیتی، کان تقوم المسجد، جھاڑو دے دیا کرتی تھی. ان کا انتقال ہو گیا، صحابہ نے دیکھا اچھا انتقال ہو گیا، اب کہاں ہر ایک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیں. صحابہ نے اپنے طور سے تجہیز و کفین کا انتظام کرا لیا اور جنازہ پڑھ لیا، دفن کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ عورت نظر نہیں آ رہی، کہ وہ کہاں گئی، وہ عورت کہاں گئی جو مسجد میں آیا کرتی تھی، جھاڑو دیا کرتی تھی. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، ان کا انتقال ہو گیا تھا، ہم نے ان کو جنازہ بھی پڑھ دیا، دفن بھی کر دیا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اچھا، دلونی اعلیٰ قبرہا، بتاؤ قبر کہاں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ تشریف لے گئے، اور وہاں قبر پہ تشریف لے جا کے اس کی نماز جنازہ پھر پڑھایا آپ نے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاملہ تھا، ہمارے لیے نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی گئی پھر دوبارہ جا کر نماز پڑھے، لیکن بہرحال اتنا اہتمام فرمایا اس لیے کہ ایک وہ شخص جس کو ظاہری نظروں میں معمولی سمجھا جاتا ہے، عند اللہ اس کا کیا مقام ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو باتیں جو فرمائی ہیں کہ کبر کیا چیز ہے، بطر الحق وغمط الناس، دوسری روایات میں دیکھیں تو اس کی مزید تفصیل ہمیں ملتی ہے. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحسب امرئ من الشر، انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، ان یحقر اخاہ المسلم، کہ کسی اپنے مسلمان بھائی کو کم درجے کا سمجھے، حقیر سمجھے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تمام ایمان والوں کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں فی الحال، اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں مآلن، انجام کے اعتبار سے، کہ مجھے نہیں پتہ نتیجہ کس کا کیا ہونے والا ہے. وہ حضرات جو مکہ مکرمہ میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالفین تھے، کون سمجھ سکتا تھا کہ یہی رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا کرنا ہوا، کہاں سے کہاں پہنچ گئے. بعض وہ حضرات تھے جو ظاہراً اسلام میں داخل ہوئے اور ایسا لگ رہا تھا کہ صحابیت کا شرف حاصل کیا، لیکن منافق تھے. تو اس لیے فی الحال کا پتہ نہیں، آگے کیا ہوتا ہے انسان کو نہیں پتہ کہ آگے کیا انجام ہونے والا ہے. تو نتیجے کے لحاظ سے کس کے ساتھ کیا ہوگا ہمیں معلوم نہیں ہے. بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوت الجدل او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم میں ضد جھگڑا, یہ عادت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جب کسی قوم, ایک قوم ہدایت سے گمراہی میں جب چلی جاتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس حدیث کی دو تشریحیں کی گئی ہیں. ایک تو معنی اس کے یہ ہیں کہ جب انسان میں بحث اور جھگڑا اور ضد کی عادت ہو جاتی ہے, بحث جھگڑا اور ضد کی, وہی جو حدیث میں آیا تھا کہ کبر کس کو کہتے ہیں, ضد, ضد کی وجہ سے بات نہ ماننا, جب انسان میں ضد اور جھگڑے کی اور بحث کی اس قسم کی عادت ہو جاتی ہے تو ہدایت کے بعد پھر وہ ہدایت سے محروم کر دیا جاتا ہے. وہی بات کہ بطر الحق, حق کا انکار کرنا, انسان کے اندر کوئی غلطی ہے, اپنی غلطی انسان کو نظر نہیں آتی, کوئی آتا ہے بتا دیتا ہے دیکھیں آپ نے یہ کیا, مان لے, قبول کر لے, اب وہاں پر نہیں نہیں میں نے تو ایسا نہیں کیا, اپنی تعویل یا اپنا دفاع نہیں, یہ بطر الحق, یہ حق کا, حق کے مقابلے میں اپنی بات کو زبردستی منوانا ہے, یہ بیجا اپنے لیے تعویلات کرنا, غلطی کسی نے بتایا اس نے احسان کیا. ہمارا عام طور پر حال کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی غلطی بتائے, اچھا اس کو کس نے کہا, یہ کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا, اس کو کس نے حق دیا, یہ ایک سوچ ہوتی ہے, بہت سے لوگوں کی ایک سوچ ہوتی ہے جو ہمارے مزاج اور اسلامی مزاج سے اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے, ہونا نہیں چاہیے, اگر کسی کے اندر ہے تو نہیں ہونا چاہیے. اصل یہ ہے کہ کسی نے بتایا تو انسان واقعی غور کرے کہ اچھا یہ جو کہہ رہا ہے یہ کتنا اس میں صداقت ہے اور ہمیں اس کو کتنا درست کرنے کی ضرورت ہے. یہی ہمارے, یعنی اگر دیکھا جائے تو احادیث کی تعلیم بھی یہی ہے اور صحابہ کی تعلیمات میں بھی ہمیں اس کی عام مثالیں ملتی ہیں, ہمارے مشائخ اور اکابر کی تعلیمات میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو بہت مشہور ہے, کان وقافا عند کتاب اللہ, کوئی قرآن و حدیث کی کوئی بات کہہ دیتا بس قبول کر لیا, ختم ہو گئی بات, اب چاہے وہ سامنے والا غلط بھی ہوتا, ظاہری طور پر بھی اگر ایسا نظر آتا کہ میں اگر اس کے مقابلے میں کچھ کہوں گا تو ایسا لگے گا کہ میں قرآن حدیث کے خلاف کر رہا ہوں, بس فوراً اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیتے تھے. کان وقافا عند کتاب اللہ, یہ ایک سبق ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں ہمیں سکھایا گیا. ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کو دیکھا, ظاہر ہے وہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ, حق تو اللہ تعالیٰ نے زبان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان و قلب پر جاری فرما دیا تھا. ایک مرتبہ حالات کے لحاظ سے انہوں نے دیکھا کہ لوگ یہ مہر کی قیمتیں بہت بڑھا رہے ہیں اور ظاہر ہے بڑھتے بڑھتے کہاں تک سلسلہ جائے گا, اور اب ہم حالات شاید بہت سو کو اندازہ بھی نہیں ہوگا, مجھے بھی شاید اندازہ نہیں ہوگا پوری طرح کہ مہر کی مقدار میکسیمم کہاں تک جاتی ہے, لیکن بہت بڑی مقدار تک لوگ جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے فرمایا کہ دیکھو مہر کی مقدار بہت زیادہ نہ رکھو, یہ سمجھتے ہو کہ اچھا مہر کی مقدار زیادہ ہونے کا مطلب ہماری لڑکی کی عزت بڑھ جائے گی, ہمارے خاندان کی عزت بڑھ جائے گی, یہ نہ سمجھو, اس لیے کہ اگر یہ کوئی عزت کی چیز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اس سے زیادہ مستحق تھیں کہ ان کے مہر کی مقدار زیادہ ہوتی, اور 500 درہم سے زیادہ تو کسی کا مہر نہیں تھا, نہ بیٹیوں میں سے کسی کا, نہ ازواج مطہرات میں سے کسی کا, تاریخی تفصیلات اپنی جگہ. تو بہرحال ایک عورت نے, ایک بڑھیا تھی, انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ مہر کی مقدار زیادہ نہیں ہونی چاہیے, قرآن میں آتا ہے, آپ نے نہیں پڑھا کیا, قرآن میں کیا آتا ہے, قرآن میں آتا ہے وہ آتے ہی تم احداہن قنطارن فلا تأخذوا منہ شیئا, اگر بہت زیادہ مال بھی دیا ہو تو واپس نہ لو, اس کا مطلب ہے زیادہ مال دے سکتے ہیں, قرآن نے تو منع نہیں کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات صحیح تھی, لیکن ظاہری لحاظ سے اب قرآن کی ایک آیت پیش کر دی گئی, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اعلان فرمایا یہ عورت صحیح کہتی ہے, میں غلط کہتا ہوں, اس عورت کی بات صحیح ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بات قرآن کے خلاف کوئی پیش کر دے. یہ بہت احتیاط تھی ان حضرات میں, ہم اس چیز میں کتنی بے احتیاطی کرتے ہیں, ان حضرات کی تعلیمات کیا تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات تو اس سلسلے میں بہت ملتے ہیں, مختلف واقعات ملتے ہیں کہ کسی نے بس ایسے موقع پر یہ بات کہہ دی بس فوراً مان گئے, اس کی کئی پہلے مثالیں اس طرح کی گزر بھی چکی ہیں. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے زمانے میں ان کے خلاف کچھ باتیں لکھی جاتی تھیں, بعض رسائل تھے جس میں ان کے خلاف کچھ باتیں آتی تھیں, خاص بعض افراد تھے جو لکھا کرتے تھے. حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ خط جب آتے تھے تو وہ سنایا کرتے تھے, حضرت گنگوہی خود تو پڑھ نہیں سکتے تھے تو وہ سنایا کرتے تھے, آخر میں جب آنکھوں سے معذوری ہو گئی تھی تو اب حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی مشکل ہوتا تھا کہ حضرت گنگوہی کے خلاف کسی نے برائیاں لکھی ہوئی ہیں اور अजीब अजीब अल्फाज लिखे हुए हैं और मैं मजलिस में हजरत को या तन्हाई में भी बहरहाल अपनी ज़ुबान से उनको अदा करूँ और सुनाऊँ, तो वो इस तरह की चीज़ों को छोड़ देते थे। हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि क्या बात है, उन्होंने एक ज़माने से याद नहीं किया, वो हमें तस्किरा करते रहते थे, यानी मतलब यह है कि वो हमारी बुराइयाँ करते रहते थे, उन्होंने हमें याद नहीं किया बहुत ज़माने से, उनकी कोई तहरीर नहीं आई, क्या बात है। मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वो तो लिखते रहते हैं लेकिन मैं आपको सुनाता नहीं, और मैं नहीं सुना दिया करूँ, क्या पता उसमें कोई ऐसी बात मिल जाए जो वाकई हमारे अंदर हो, हम उसको ठीक कर लें। यह है कि इंसान को इस तरह की चीज़ें पहचानने के लिए मौका, और एक तो होता है कि किसी ने बताया और हम नाराज़ हों, एक होता है कि इंसान तलाश करे। दाऊद अलैहिस्सलाम का वाकया मशहूर है कि वो अपने आप को छुपा कर लोगों में जाया करते थे किसी तरीके से कि लोगों से मालूम करें कि दाऊद कैसे आदमी हैं, तो अपनी हैयत छुपा के ऐसे हाल में कि लोग ना पहचाने, पता नहीं कैसे करते होंगे, लेकिन बहरहाल वो बाहर निकलते थे और इस तरह के अजनबी जगह जहाँ किसी ने उनको ना देखा हो या ना पहचान सके, कपड़ा लपेट कर ऐसे खैर खैरियत, क्या दाऊद के बारे में क्या, जो हमारे इनके बारे में क्या ख्याल है। तो अल्लाह ताला ने एक मरतबा फरिश्ता भेज दिया, उनसे इन्होंने पूछ लिया एक इंसान की शक्ल में फरिश्ता भेज दिया, तो फरिश्ते ने कहा कि बड़े अच्छे आदमी हैं, बस इतना है कि बैतुलमाल से लेते हैं, बैतुलमाल से लेते हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम जो ले रहे थे वो शरी जवाज़ के साथ ले रहे थे ज़ाहिर, लेकिन इतना आता कि अल्लाह ताला की तरफ से गोया एक तालीम ये थी कि न लो तो बेहतर है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने, उनको तो मालूम नहीं था कि फरिश्ते हैं, दुआ किया अल्लाह ताला से कि या अल्लाह मेरे लिए कोई ऐसा इंतज़ाम फरमा दे कि अब मुझे बैतुल्लाह से न लेना पड़े। लेने का सिलसिला रुक गया, अब क्या होगा, जब एक तरफ दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरी तरफ से अल्लाह ताला के दरवाज़े खुलते हैं। अब अल्लाह ताला ने उनके लिए हाथ में लोहा नरम कर दिया, वह अलन्ना लहुल हदीद, अब लोहा नरम कर दिया, अब लोहे की ज़रह वगैरह बनाकर ये अल्लाह ताला ने उनके लिए एक सिलसिला जारी फरमा दिया, और उनके लिए भी फ़ायदा, बाद वालों के लिए भी फ़ायदा। बहरहाल ये एक ऐसी चीज़ है कि इंसान के अंदर जब ज़िद होगी तो इस्लाह के रास्ते बंद हो जाते हैं, और अगर ज़िद से हट गया, कबूल करने के लिए तैयार हो गया, तो बहुत से रास्ते उसके लिए खुल जाते हैं, और यही वो चीज़ है जो बड़ी रुकावट होती है इंसान के लिए। इंसान आमाल भी करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन किबर अगर है तो उसकी वजह से इंसान बहुत सी खैर से महरूम कर दिया जाता है। मुतकब्बिर की मिसाल बाज़ों ने इस तरह दी है जैसे कोई ऊँची जगह पर खड़ा हो, पहाड़ पर या ऊँची जगह कोई खड़ा हो, वो नीचे लोगों को देखता है, नज़र आते हैं, अच्छा छोटे छोटे, मतलब कितने छोटे लोग हैं, लेकिन उसको नहीं पता कि वो लोग भी जब उसको देख रहे हैं तो वो छोटा ही नज़र आ रहा है। यही बात है, मुतकब्बिर ऐसा ही होता है कि वो दूसरों को देखता है, मैं बड़ा और ये सब छोटे, और उनको भी ऐसा लगता है ये छोटा सा है, इसकी कोई हैसियत नहीं, ये छोटा और हम बड़े। दो लोगों की नज़रों में ये शख्स कोई इज्जत नहीं पा सकता, इसलिए कि मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह व मन तकब्बर वज़अहुल्लाह, ये तो एक सही हदीस है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है कि मन तवाज़ा लिल्लाह, जब अल्लाह के लिए इंसान अपने आप को झुकाता है तो अल्लाह ताला उसको उठाते हैं, जिसको अल्लाह उठाए उसको कोई गिरा नहीं सकता फिर। लेकिन जब अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, मनसब हासिल करने के लिए आगे बढ़ाना, बड़ा बनाना, ये जब इंसान में जज्बा पैदा होता है मन तकब्बरा, तो फिर गिराने वाली ज़ात अल्लाह की होती है, वज़अहुल्लाह, अल्लाह ताला उसको गिराते हैं, और जब अल्लाह ताला गिरा देते हैं तो फिर कोई उसको बचा नहीं सकता। अब जितनी भी इज्जत हासिल की थी सब गिर गया। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ इसका बहुत ज़्यादा अहतमाम होता था कि मनसब, कोई इज्जत, कोई मकाम ऊंचा उसी को दिया जाए जो उसका तलबगार ना हो। फरमाया, इन अख्वानकुम इंदना मन तलबा हो, सबसे बड़ा खाइन वो होता है जो किसी मनसब का मुतालबा करे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चलता था कि फ़लाना शख्स है वो अच्छा कोई मनसब या कोई ओहदे के तलब में आया है, बस हमेशा के लिए उसका रास्ता बंद हो गया, उसको नहीं मिलेगा। ये एक, और फिर यानी अब इसके अगर उसमें फिर उसकी वजूहात देखें, एक तो यह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था, लेकिन अगर मज़ीद उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जो वजह बयान फरमाई वो भी बिल्कुल ज़ाहिर है। फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी मनसब का मुतालबा करता है और उसके मुतालबे के बाद उसको वो मनसब हासिल होता है तो उसको जिम्मेदारी उसके हवाले कर दी जाती है, वो किलर, तो उस पर उसके हवाले जिम्मेदारी दे दी जाती है। लेकिन अगर किसी शख्स ने मुतालबा नहीं किया और बग़ैर मुतालबे को उसको दे दिया गया, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अगर मुतालबे के बग़ैर उसको दिया गया है اعنت علیہا، ان اعطیتہا من غیر مسئلت اعنت علیہا، اگر بغیر مانگے تمہیں ملا ہے تو پھر تمہاری اعانت ہوگی. اعانت کہاں سے ہوگی؟ اوپر سے بھی اور لوگوں سے بھی، اس لیے کہ فیصلے اوپر سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فتوحات کے دروازے کھولیں گے، مدد کرنے والے لوگ. اور ظاہری اسباب میں دیکھیں تو ایسا ہی ہے، لوگ کہیں گے اچھا اس کو ہم نے آگے بڑھایا ہے، یہ تو اس کو تو آگے بڑھنا نہیں تھا، چلو اب ساتھ بھی دیتے ہیں. حکام میں بھی یہی ہوتا ہے، ہر منصب میں یہی ہوتا ہے کہ اچھا اس کو تو آگے جانا نہیں تھا، ہم نے بڑھایا، اب ساتھ بھی دینا پڑے گا، ورنہ وہ کہے گا میرا ساتھ چھوڑ دیا. تو ظاہری اسباب کے لحاظ سے دیکھیں تو حالات بھی یہی ہیں، اور من جانب اللہ نصرت بھی اس کی ہوتی ہے، دونوں چیزیں ہیں. لیکن وَإِنْ أُعْطِيتَهَا مِنْ مَسْأَلَةٍ وُكِّلْتَ إِلَيْهَا، اگر مانگ کر لیا ہے تو پھر یہی ہوگا کہ اچھا ٹھیک ہے، اس نے مانگا تھا، اب خود ہی کرے، اسی نے مانگا تھا، لوگ بھی یہی کہیں گے، اور من جانب اللہ بھی نصرت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. بہرحال یہ ایک اہم چیز ہے، اس کی ضد جو ہے. آج تو خیر ہمارا وقت کافی ہو گیا، تو اصل یعنی یہ کبر جو ہے، یہ اصل بڑی رکاوٹ ہوتی ہے ہمارے لیے ترقی کے اعتبار سے، آگے بڑھنے کے لحاظ سے. ضد اس کا نتیجہ ظاہری ہم ظاہر میں اگر دیکھیں تو ضد ہے، بلا وجہ غصہ ہے. حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ مختلف اسباب اور کوششیں کرتے ہیں کہ اچھا آپس میں اتفاق ہو، جوڑ ہو، اختلاف ختم ہو. فرمائے اس کی بنیاد توازو ہے، توازو آ جائے تو سب مسئلہ حل ہو جائے گا. اس لیے کہ جہاں بھی توازو ہوگی تو اچھا پھر جوڑ آ گیا، پھر کوئی وجہ ہی نہیں ہے، توڑ کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے. تو کبر جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو ظاہر کے لحاظ سے بھی بہت سے مفاسد، ظاہری مفاسد کی بھی وجہ بن جاتی ہے، لڑائی جھگڑوں کی بنیاد بنتی ہے، اور انسان کے لیے عبادات میں رکاوٹ اور خلل کا ذریعہ یہی عبادت بن جاتی ہے، یہی اس کا کبر بن جاتا ہے، اور بہت سی چیزوں میں انسان کے لیے ترقی سے مانے اور پھر اخیر میں جا کر وبال کیا وضعہ اللہ، اس کو گرانے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے. تو یہ دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں تو نقصان ہی نقصان، اخروی لحاظ سے بھی دیکھیں تو نقصان ہی نقصان ہے. اسی وجہ سے اس کو بہت شدت سے اس کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور مختلف حضرات نے اس پر تفصیلات لکھی ہیں کہ ام الامراض اس کو قرار دیا ہے. باقی بیماریاں تو 12-13 یا اس سے زیادہ قلبی امراض کو جو بیان کیا ہے، بڑے بڑے امراض کو، ان میں اہم جو بیان کیا گیا ہے وہ یہی کبر ہے. اور اس کبر میں بھی بسا اوقات اچھی چیزیں بھی کبر کی وجوہات بن جاتی ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کبر کے جو اسباب بیان کیے ہیں اس میں سب سے پہلا سبب علم کو بیان کیا ہے. ہم کہتے ہیں دیکھیں علم، دین کا علم، یہ عالم ہے، یہ علامہ ہے، یہ اتنا علم رکھتا ہے، یہ تفسیر اور حدیث جانتا ہے، لیکن یہی چیز چونکہ بڑی چیز ہے، قرآن میں آئے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ تو بہت بھاری چیز ہے. اب یہ اس کے ساتھ اگر تعلق مع اللہ اور ذکر نہیں ہے تو یہی چیز انسان کے لیے کبر اور بڑائی کا ذریعہ، ہاں میرے اندر اتنے علوم ہیں، مجھے تو اتنا آتا ہے، یہی چیز انسان کے کبر کا ذریعہ بن جاتی ہے، انسان گر جاتا ہے. ابلیس کے بارے میں مشہور ہے کتنا بڑا عالم تھا وہ. تو بہرحال علم جو ہے وہ ہے فضیلت کی چیز، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم و ذکر، جہاں جہاں ہم پڑھتے ہیں علم و ذکر، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 6 نمبروں میں ان دونوں کو ساتھ جوڑ دیا، حالانکہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن علم و ذکر دونوں ساتھ ہیں. اس لیے کہ اگر دونوں ساتھ نہیں ہوں گے تو پھر یہ پھر وہ بال بھی بن سکتا ہے. تو علم اور ذکر دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوں تو پھر کبر سے انسان بچا رہتا ہے، ورنہ یہی چیز انسان کے لیے کبر کا ذریعہ بن جاتی ہے. اسباب کبر میں ایک اور سبب عمل بھی ہے، زیادہ عمل بھی انسان کو کبھی کبر میں لے جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان کو احتیاط کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اچھا یہ چیز مجھے بڑائی کی طرف اور کہیں برے راستے میں لے جائے، کہ یہی چیز انسان کے لیے عجب اور کبر اور ان چیزوں کا ذریعہ بن جاتی ہے. خود پسندی، کبر، یہ سب چیزیں انسان میں کبھی یہ کمالات کی وجہ سے تو آتی ہیں، لیکن اگر انسان یہ سوچتا رہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اگر علم ہے، جتنی مجھے معلومات ہیں، جتنا میں نے پڑھا، ہم کسی نئے کو دیکھیں، اچھا بیچارے کو وضو بھی نہیں آتا، نماز بھی نہیں آتی، یا تلاوت اس کی سے نہیں ہے، اور ہمیں دیکھو اس کو یہ بھی نہیں آتا، یہ جو احساس ہے وہاں پر انسان یہ احساس اپنے آپ کو یاد دلائے کہ جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. قرآن اگر میرے شروع سے اگر میرے والدین میرے بڑے تربیت نہ کرتے، میرے اساتذہ محنت نہ کرتے، تو مجھے یہ الفبا بھی پڑھنے نہ آتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس راستے میں لگا دیا. اپنے آپ کو یاد دلانے کی ضرورت ہے، اور جب تک انسان چاہے گا تب تک چلے گا سلسلہ. جب چاہے ایک رگ رک گئی تو انسان کے سب کچھ زبان رک جاتی ہے، ایک رگ کہیں رکاوٹ آ گئی تو انسان کی دماغی حالت ختم ہو جاتی ہے، جتنا آیا تھا سب علم ختم ہو گیا. یہ کیا ہے؟ سب اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے جو ہمیں دی گئی ہے کہ تم استعمال کر لو، جب تک ہم اجازت دیتے ہیں تب تک استعمال کر لو، جب چاہیں گے یہ ختم ہو جائے گی. علم ہے، عمل ہے، کوئی بھی صلاحیت ہے. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے جو واقعہ بیان کیا ہے، واقعہ کی تفصیلات تو جنہوں نے سنی ہیں پڑھی ہیں وہ جانتے ہی ہیں، صرف اشارہ مقصد ہے. شیخ ابو عبداللہ اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بڑی عبرت کا واقعہ ہے. شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی کہ جو پانچواں حصہ ہے اس کے اخیر میں یہ تفصیل سے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ اپنے زمانے کے اتنے بڑے اللہ والے اور بزرگ کے اس زمانے میں جب بڑے بڑے حضرات شیخ شبلی وغیرہ جیسے حضرات موجود تھے ان کے مریدین میں، یہ ان کے شیخ تھے شیخ ابو عبداللہ اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ، 30 سے زیادہ خانقاہیں ان کی ماتحتی میں چل رہی تھیں. اب کوئی سوچے کہ اتنا بڑا بزرگ ہے، اچھا یہ تو اب اس کی تو حالت اب اطمینان بخش ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا، عجیب واقعہ پیش آیا. اور بالکل کہاں تھے، اتنی بڑی خانقاہ، اتنی ساری خانقاہیں چل رہی ہیں، اپنے وقت کے حدیث اور تفسیر کے امام تھے، اور ان حالات میں اچانک سے واقعہ مفصل ہے. حالات جب بدلے تو کیا حال ہوا کہ وہاں جب ایک عرصے کے بعد شیخ شبلی وغیرہ وہ حضرات وہاں گئے دیکھنے کے لیے تو خنزیر چرا رہے تھے. سر پر وہ نصارہ اس زمانے میں ٹوپی پہنا کرتے تھے، اس طرح کی ٹوپی تھی جس عصا سے خطبہ دیتے وقت سہارا لیتے تھے اور چلتے تھے، وہ عصا خنزیروں کو چرانے کے لیے استعمال کر رہے تھے اور نصارہ والا طریقہ اختیار کر رکھا تھا. کہاں اتنے بڑے اپنے وقت کے ایک علامہ، محدث، مفسر اور اتنے بڑے بزرگ، اتنے سارے بڑے بڑے حضرات اولیاء اللہ جن کے مریدین، لیکن ایک غلطی، وہ کیا تھی؟ وہی تھوڑا سا یہ احساس خود فرماتے ہیں بعد میں، ہم کہاں ان پہ ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے، خود بعد میں فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہوئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے پھر توفیق دی اور تائب ہوئے، پوچھا کیا وجہ ہوئی تھی؟ فرمایا بس وہ ہم اس فلاں گاؤں میں جب گئے تھے اور وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ بتوں وغیرہ کی عبادت کرتے ہیں تو مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ کیسے ہیں کہ نہیں، ان چیزوں کی عبادتیں کرتے ہیں، بھی کوئی عبادت کرنے کی چیز ہے. یہ احساس دل میں آیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اچھا کوئی مجھے یہ کہہ رہا ہے گویا کہ یہ تمہیں جو ایمان کی دولت ملی ہے، جو معرفت ملی ہے، یہ کیا تمہارا اپنا کمال ہے؟ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مجھے یہ کہا گیا اور ایک نور میرے دل سے نکل گیا. بس اس کے بعد کیفیت بدل گئی. اب لوگ پریشان کہ اچھا اتنی ساری، کتنے لوگ تو ان کے اس حالت کو سن کر یہ برداشت نہ کر سکے. کسی کا انتقال تو انسان برداشت کر سکتا ہے لیکن یہ چیز برداشت آسان نہیں ہے. اب ایسی حالت اور اتنے سارے حضرات، ان کو کیا جواب دیں گے اور یہ کیا حال ہوا؟ بہت سے لوگ تو اسی ان کے اس حالت کا سن کر ہی انتقال کر گئے اور بے ہوش ہو گئے تھے. خیر ایک عرصے کے بعد، ایک طویل عرصے کے بعد، پھر اللہ تعالیٰ نے، جب ہدایت مقدر ہوتی ہے تو ہوتی ہے، یہ حضرات گئے ملنے، سلام کیا بہت دبے الفاظ میں، وعلیکم السلام، اس لیے کہ اب اسلام سے تو وہ نکل چکے تھے. وعلیکم السلام، کچھ سوالات کیے، انہوں نے جوابات دیے، پھر روتے رہے کہتے رہے یا اللہ میرا تیرے بارے میں یہ گمان نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ ایسا اس طرح کی مجھے سزا دے گا. بہرحال جو بھی ہوا روتے رہے، یہ تمام حضرات روتے رہے، لیکن انہوں نے کہا اب میرے ساتھ جو مقدر تھا وہ ہوا ہے، میں تو یہیں رہ رہا ہوں. یہ حضرات جو ملنے آئے تھے چلے گئے. واپسی میں تھے، ایک جگہ رکے، وہاں پانی تھا تو وہاں دیکھا کہ اچھا وہاں پر وضو کر کے شیخ جو ہے غسل یا وضو کر کے وہی وہاں سے پانی سے وضو وغیرہ کر کے آ رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے کہ ہم تو ان کو وہاں چھوڑ کر آئے تھے، یہاں کیسے آئے؟ بس کہا کہ پہلے نماز کا وقت ہے، میں پہلے نماز پڑھ لوں. مصلی دیا، نماز پڑھی، اس کے بعد اپنا پورا واقعہ بتایا کہ میرے ساتھ کیا پیش آیا تھا. یہ بس ایک عبرت کا واقعہ ہے کہ انسان اپنی کس حالت پہ خوش ہو سکتا ہے کہ اچھا یہ کمال میرے اندر ہے، یہ خوبی میرے اندر ہے، یا فلانے کی کسی اور کی کون سی چیز میں کمی انسان دیکھ سکتا ہے کہ اچھا اس کمی کی وجہ سے وہ کم درجے کا ہے. بحسب مرئی من الشر، کسی انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ کسی کو حقیر اور کم درجے کا سمجھے. یہ چیز بہرحال سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے اعمال کی قبولیت میں، ہمارے اعمال کے منافع اور انوار و برکات، اور ان تمام چیزوں میں بڑی رکاوٹ جو ہوتی ہے وہ یہ چیز ہوتی ہے جو انسان کے لیے کبر اور عجب اور یہ ضد اور یہ سب چیزیں جو ہیں ان سے بچنا بہرحال ضروری ہے. انشاءاللہ آئندہ اگر موقع ملا اور اسی کو آگے بڑھایا تو تواضع وغیرہ کے بارے میں بھی انشاءاللہ پھر تفصیل سے بات کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.